الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العرش الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ابن نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ آل عمران کی ضروری اور اہم نظریاتی اور ایمانی موضوعات پر گزشتہ کئی دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، درمیان میں ایک درس ابھی یوم بدر یوم الفرقان کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں اجمالاً پیش کیا گیا، اور آج دوبارہ اسی آیت کریمہ جہاں پر ہم نے درس کو موقوف کیا تھا اور ایمان کی اساس اور بنیاد عقیدہ رسالت ہے، اور عقیدہ رسالت پر کس اعتبار سے عقیدہ رکھنا ہے یہ ایک ضروری بات ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنا، نبی پر ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے، کس حیثیت سے ایمان لانا، کن چیزوں پر ایمان لانا، کس زاویے سے ایمان لانا، کن باتوں پر ایمان لانا، اور کن نبوت کے عقیدے میں کن باتوں میں خاص طور پر دھیان رکھنا جو ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اور یہ بہت اہم بحث ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا خیال رکھتے ہیں اور ایمان پر خاتمہ اور ایمان کو ہی اپنے لیے ذریعہ نجات جانتے ہیں، ان کے لیے تقاضا ایمان بہت ضروری ہے۔ تو لہذا یہ آیت کریمہ جو سورۃ آل عمران کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 جو ہے وہ مقام نبوت، ایمان کے طریقے، انبیاء کی حیثیت و مقام اور ان کے مرتبے کے حوالے سے بہت گہری فکر اور بہت باریکی اس میں ذکر کی گئی ہے، جس کا لحاظ رکھ کر ہی انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، ورنہ کبھی گفتگو میں، کبھی انداز میں یا دوران گفتگو کے اندر بہت زیادہ احتمال اس بات کا ہوتا ہے کہ بندہ الیعوذ باللہ کسی گستاخی یا عقیدہ توحید یا عقیدہ رسالت کے حوالے سے کسی بنیادی نظریے کا منکر ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ صرف میں نے کلمہ پڑھ لیا یہ میرے لیے کافی ہے، جبکہ کلمہ پڑھنا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ اس کے تمام تقاضوں کو ادا نہ کیا جائے۔ تو میرے دوستو، یہاں پر عقیدہ رسالت کے حوالے سے بڑی بنیادی بحث ذکر کی گئی تھی، جس کا ایک خلاصہ اور ایک قسط میں نے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی اہل کتاب کو اور نصرانیوں کو کہ تم نے حضرات انبیاء کرام کا مذاق بنایا، کئیوں کو قتل کر دیا، کئیوں کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی، کئیوں کے حالات کو تم نے بدلنے کی کوشش کی، کئیوں پر تم نے بری بری تہمتیں اور بری بری باتیں تم نے ان کی طرف منسوب کی، تو تم نے انبیاء پر ایمان تو نہیں لایا، یہ ایمان لانا تو نہ ہوا، اگر ایمان لانا تھا تو جو ان کا مرتبہ اور مقام، جو ان کی پارسائی تھی، اس تمام تقاضوں کو قبول کر کے، جو ان کی عظمت تھی ان تمام عظمتوں کو قبول کر کے تم ایمان لے کر آتے، جس کی ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اپنے باپ کو والد کو والد کہے تو پھر والد کہنے کا پورا تقاضا وہ ادا کرے، لحاظ رکھے، ان کے حکم کو مقدم رکھے، ان کے ادب و اجلال، ان کے مرتبہ اور مقام کا خیال رکھے، اور ہر چیز میں اپنی زندگی میں ان کی مرضی کو مقدم رکھے. یہ ہے والد کو والد کہنے کا تقاضا. صرف والد کو والد کہے اور صرف اپنی علامتی تعارف کے لیے ان کا نام کہیں باپ کے تعارف کے قوائف نامے کے اندر درج کرائے اور پھر کہیں پر بھی ان کو دنیا میں حیثیت نہ دے، نہ کسی مرتبے میں حیثیت دے، تو یقیناً ہر سنجیدہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اس نے صرف نام کا باپ کہا ہے، باپ کو مانا نہیں ہے. تو اسی طرح اسی مثال پر میں نے برسبیل تنزل آسان کر کے آپ کی خدمت پیش کیا کہ توحید کے بھی تقاضے ہیں اور رسالت کے بھی تقاضے ہیں. ہم انشاءاللہ اس میں بحث کریں گے اور حضور کے ناموں پر بھی بحث کریں گے کہ حضور کو اللہ رب العالمین نے کتنے نام عطا فرمائے ہیں. ایک بحث اس میں سے نکلتی ہے تو جس طرح کہ بڑا مشہور ہے کہ یہ عوامی گفتگو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنی جو درسی ڈائری ہے اس میں اس موضوع کو بھی درج کیا کہ اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس طرح کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 اللہ رب العالمین کے 99 نام مشہور ہیں، تو اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 نام مشہور ہیں تو وہ کیا کیفیت ہے. تو اس اعتبار سے بھی موضوع کو جاننا کہ ناموں کا کیا تقاضا ہوتا ہے اور نام کیوں ذکر کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اہل کتاب کو یہ بات سمجھائی گئی کہ جب تم نے نبی کو مانا ہے تو نبی کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تمہاری جان چھوڑ جائے گی اور پھر تم نبیوں کے لیے گندی تہمتیں لگاتے رہو، جس طرح کے دور حاضر کے بد مذہب صرف کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر میں نے درجنوں عبارتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور جو ایمان کی اساس اور بنیاد ادب رسالت ہے اور محبت رسالت ہے اور ان کا احترام ہے، اس سے یکدم آری نظر آتے ہیں. اگر ان کے سامنے ان کی بڑائی کر دی جائے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن حضور کی بڑائی بیان کر دی جائے تو ان کے پیشانیوں پر بل آ جاتے ہیں. تو یہ وہ اس چیز میں ہے کہ کلمے وہ یہ سمجھے ہیں کہ جناب صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے اور کلمے کے تقاضے نہیں، جبکہ قرآن مجید نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اہل کتاب کو بتایا گیا کہ جب تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر ان کی برگزیدگی، ان کی بزرگی اور ان کی فوقیت، ان کی عظمت پر بھی مان لاؤ. اور قرآن نے ذکر کیا کہ ان اللہ اصطفی آدم، تم جانتے ہو انبیاء کون ہیں؟ فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے چن لیا اور بزرگ کر دیا اور ہم نے بہت بزرگی عطا فرمائی آدم کو، اور ہم نے بہت بزرگی عطا فرمائی نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران، آل ابراہیم کو بھی ہم نے بہت بزرگی عطا فرمائی اور آل عمران کو بھی بہت بزرگی عطا فرمائی، آل العالمین ان کے زمانے کے تمام لوگوں کے اوپر. کیونکہ یہ عالمین کا لفظ جیسا نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر یہ انعامات کیے اور پھر ہم نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی ہے، تو وہاں سے مراد یہ کہ بنی اسرائیل کی فضیلت ان کے دور کے تک تھی. عالمین پر جو سب کو فضیلت ملی ہے وہ حضور کی امت ہے. تو علماء نے وہاں پر تعبیری معنی کیا، یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے آدم کو علیہ السلام اور نوح کو علیہ السلام اور پھر آل ابراہیم کو پھر آل عمران کو تمام جہانوں پر بزرگی دی، یعنی اپنے زمانے میں جو تھے تو پھر تمام جہانوں پر بزرگی دی ہے، ورنہ تمام جہانوں پر جن کو بزرگی حاصل ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم نے حضرت مریم کے بارے میں کتنی گندی باتیں کی ہیں، اور تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کتنی گندی باتیں کی، تم نے حضرت زکریہ کو شہید کر دیا اور ان کی موجودگی میں ان کے بیٹے کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام دمشق میں تھے اور ان کی موجودگی کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا بنی اسرائیل نے، اور پھر حضرت یحییٰ زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر قتل کر دیا. تو یہ بنی اسرائیل کے وہ فسادات تھے جو قرآن نے بتایا کہ جب تم ایمان لاتے ہو تو ان تقاضوں پر عمل کیوں نہیں کرتے. تو فرمایا تم جانتے تھے زکریہ کون ہے؟ زکریہ آل ابراہیم میں سے تھے. اور عیسیٰ کون ہے؟ یہ آل عمران میں سے ہیں، مریم آل عمران میں سے ہیں. تو لہٰذا یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کو ہم نے ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے ان کو بزرگی دی ہے تمام عالمین کے اوپر. اور فرمایا ذریتم بعدھا من بعد، ان میں سے بعض کی اولاد ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع اور علیم ہے. یہاں سے جو بات تھی آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے سامنے اور اہل کتاب کے سامنے انبیاء کا مرتبہ اور مقام بتانا تھا. تو پتہ چلا کہ انبیاء کی جو بزرگی اور ان کا مرتبہ ہے، اس بزرگی اور مرتبے اور عظمت و شان کے ذریعے ان کو قبول کرنا یہ اللہ کو راضی کرتا ہے. لہذا یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ انبیاء کی بزرگی اور عظمت کو اگر ہم بیان کریں گے تو اللہ کی توحید کے خلاف ہوگا یا معاذ اللہ اللہ ناراض ہو جائے گا یا ہم ان کو اللہ کی عزت کے مقابلے پر لے جائیں گے. نہیں نہیں, اللہ نے جو مرتبہ اور مقام انہیں عطا فرمایا ہے تو ان کو ذکر کرنا یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے, اور انبیاء کو جو مرتبہ اور مقام جو عزتیں اللہ نے دی ہے ان عزتوں کو ذکر کرنا یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا بلکہ اللہ کو خوش کرتا اور اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لہذا اہل سنت و جماعت بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ نبی پاک کو جو بزرگی اور مرتبہ بحیثیت علم کے, بحیثیت اختیار کے, بحیثیت قدرت و علم کے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے, ہم خود اپنی طرف سے تو نہیں منسوب کرتے, اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے. اللہ نے اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کرام کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے آدم کو خلیفہ بنایا, نائب بنایا, ذریعہ بنایا, واسطہ بنایا. تو ہم خود تھوڑی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واسطہ ہے, بلکہ اللہ خود کہتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں واسطہ ہے. ہاں مشرکین بھی واسطہ پکڑتے تھے, تو یہ نہیں کہ اگر مشرکین اپنے بتوں کا واسطہ پکڑتے تھے تو ہم نبیوں کو واسطہ نہ بنائیں. ارے بھائی, مشرکین جن بتوں کا واسطہ پکڑتے ہیں ان سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ اللہ نے بتوں کا واسطہ بنایا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. تو ان کو نہیں بنایا, نبیوں کو بنایا ہے. تو اگر ان کو نہیں بنایا ہے اور ان کا واسطہ بنانا غلط ہے تو کیا نہ چھوڑ دے جن کو اللہ نے بنایا ہے؟ تو سب سے بڑی جو وہابیت کو جو اشتباہ لاحق ہوتا ہے اور جس مخمصے میں وہ جا کر پھنستے ہیں وہ یہ کہ بھائی دیکھو یہ تو بتوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے قریب کر دیں گے. تو تم بھی انبیاء کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا دوست ذرا اس بات کو سنیں کہ کفار اگر اپنے بتوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے, تو دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ مسلمان جن انبیاء کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں وہ مسلمانوں نے خود نہیں بنایا, ان کو اللہ نے خود کہا یہ میرے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور بتوں کو نہ اللہ نے ذریعہ بنایا بلکہ کافروں نے خود بنایا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں واسطہ یہ خدا ساختہ ہیں, اور بت اللہ کی بارگاہ میں واسطہ یہ کفار کی طرف سے خود ساختہ ہیں. تو خود ساختہ اور خدا ساختہ, خود بنانا اور جس کو خدا بنائے, تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو انبیاء کو وسیلہ تو اللہ نے خود بنایا اور خود فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو اور پھر وسیلہ تلاش کرو. تو وہاں پر وسیلے سے مراد کیا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ تو انسان کا عمل ہے. تو اب یہاں پر بحث کر لیں کہ جناب وہ مومن افضل ہے یا اس کا عمل افضل ہے, تو یہ قاعدہ بنتا ہے یقیناً مومن افضل ہے اور عمل اس کی طرف سے ہو رہا ہے وہ مفضول ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مفضول ہے, جو اس کا عمل ہے اس کا وسیلہ جائز ہو اور وہ خود اس سے برگزیدہ ہے اس کا وسیلہ ناجائز ہو؟ تو یہ اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کا واسطہ ہوتا ہے تب بھی ان کو ٹھوکر لگتی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اگر آپ کمپرومائز کرتے ہو, صلح کرتے ہو, تو ہم بھی تیار ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کا واسطہ پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جس نبی اور ولی کا ہم واسطہ پیش کرتے ہیں تو وہ ان کی نیکی کی وجہ سے تو ہے نا, ان کے مرتبے کی وجہ سے ہے. کسی چرسی موالی کا حوالہ تو نہیں دیا جاتا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے ولیوں کا حوالہ دیا جاتا, تو وہ ان کے مرتبے اور نیک اعمال ہی کی تو وجہ سے ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو ولیوں کے اعمال کی وجہ سے ان کا وسیلہ پیش کرنا ہے, اور ایک انبیاء کرام جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائشی, اور ہمارے نبی تو وہ تو بالاتفاق نماز سے بھی افضل ہیں, کیونکہ نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور حضور اس سے مؤثر ذریعہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور اللہ کے قریب نہیں کر سکتے نماز کرتی ہوں, تو وہ تو کافر ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کرتے پھر نماز واسطہ بنتی ہے تو وہ مومن رہے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اس وسیلے سے اگر آپ مراد نماز, روزہ, زکوٰۃ لیں تو اس کا خلاف نہیں ہے, لیکن حضور وہاں سے مراد لینا اور حضور کی ذات مراد لینا یہ تو بدرجہ اعلیٰ سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ نماز تو نماز بنی حضور کے وسیلے سے ہے, حضور کے تعلق سے. اگر حضور کا تعلق اور حضور کا ناطہ اور حضور کا واسطہ اگر آپ ہٹا دیں معاذ اللہ تو نماز نماز ہو سکتی ہے؟ اگر کافر کھڑا ہو کر نماز پڑھے جس طرح منافقین نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز نماز تو نہیں بنی, اس لیے کہ وہ حضور کے واسطے کے بغیر تھی, اور صحابہ کی نماز نماز بنی اس لیے کہ وہ حضور کے واسطے کے ساتھ تھی. تو اتنی موٹی عقل رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں آپ اس میں کہ جہاں پر قرآن میں وسیلے کا لفظ جہاں خود اللہ نے استعمال فرمایا سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 35 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، تو اس وسیلے سے مراد اگر عمل لیا جائے تو نبیوں کی ذات تو بطریق اولا ہے، اور اس کی تفسیر قرآن اپنی آیتوں کی تفسیر خود کرتا ہے، اس کی تفسیر خود سورہ البقرہ کے اندر کر دی گئی تھی کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ تو نائب واسطہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ نائب چھوٹوں کو بڑے کی بارگاہ میں لانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ نائب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے منصب کو نیابت کا منصب قرار دیا ہے اور وسیلے کا منصب قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح یہودیوں کو یہ اور نصرانیوں کو یہ خبط لگ گئی تھی اور وہ خبطی ہو گئے تھے، اسی طرح یہ بابی بھی خبطی ہو گئے ہیں کہ جناب وہ انبیاء کرام کا کلمہ تو پڑھنے پر گوارا کرتے ہیں لیکن جو ان کی شان و عظمت ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے ان کو تمام عالمین پر بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اور میں نے کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ نمازیں موجود ہوتی ہیں لیکن صحابہ کرام کی توجہ سرکار کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی جس وقت صلح حدیبیہ میں گئے، یہ کل میں انشاءاللہ پیش کروں گا فتح مکہ کے وقت آپ کو تفصیل کے ساتھ، جب گئے وہاں پر اور جب لوٹ کر آئے تو شیعوں کی بھی کتابوں میں فروع میں موجود ہے، یہ فروع کافی میں بھی اور اہل سنت کی تمام تاریخ میں موجود ہے، جب لوٹ کر آئے، ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے ایک دفعہ کعبہ دیکھ لے دوسری دفعہ نہیں دیکھتا ہے تو اس کا دل للچاتا ہے، تو صحابہ اکرام سے بڑا کعبہ کا عاشق کون ہوگا؟ تو 6 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور انہوں نے حرم شریف کو نہیں دیکھا، اور جب حدیبیہ میں پہنچ گئے سامنے حرم نظر آ رہا ہے، یعنی حدود حرم میں داخل ہو چکے ہیں لیکن کافر حرم میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو ایک حضرت عثمان غنی اگر صلح کرنے کے لیے بیت اللہ کے قریب گئے تو سارے صحابہ رش کرنے لگے کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، دیکھو ہم حرم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، حدود حرم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور عثمان گیا ہے، کیونکہ سرکار نے صلح کرانے کے لیے بھیجی، بات کرنے کے لیے ان کو نمائندہ بنایا تھا۔ اس سے حضرت عثمان غنی کی جرت بھی پتہ چلتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد ان پر کتنا تھا۔ اور اگر شیعہ یہ کہے کہ نہیں جناب سرکار چاہتے تھے کہ اس کا نفاق واضح ہو جائے معاذ اللہ، تو میں کہتا ہوں کہ اس میں تو بظاہر جو صورت تھی وہ تو مسلمانوں کی بالکل پسپائی کی تھی، حضرت عثمان غنی جا کر ان سے مل جاتے لیکن سب تاریخوں میں لکھا ہوا ہے عثمان غنی ملے نہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے بات کی ہے۔ تو ایک ایک لہجہ حضرات صحابہ کرام علی رضوان کے اخلاص پر موجود ہے۔ تو عثمان غنی جب گئے بیت اللہ حرم کے اندر، مطاف کے قریب پہنچ گئے اور صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر ہیں، تو جب لوٹ کر وہ جب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ تھے تو انہوں نے یہ رش کیا کہ عثمان کو دیکھیے کہ جناب آج وہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، زمزم بھی کر پی رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سائی بھی کر رہے ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے جو پیاس تھی دیدار بیت اللہ کی اس کو بھی بجھا رہے ہوں گے، اور بڑی اچھی انہوں نے نیت کی اور بڑا اچھا ان کے لیے ظن رکھا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ کعبے سے لپٹے ہوئے ہوں گے، کبھی حجر اسود کو چوم رہے ہوں گے، کبھی طواف کر رہے ہوں گے، کبھی زمزم پی رہے ہوں گے، کبھی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن جب عثمان غنی لوٹ کر آئے تو ان دوستوں کو انہوں نے چن چن کے بلایا اور کہا تم سب ادھر آ جاؤ، آ گئے، یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، بلایا سب آ گئے، کہا تم نے میرے لیے کتنا برا خیال رکھا، تم نے میرے لیے اتنا برا کیسے سوچا؟ انہوں نے کہا جی کیا برا سوچا؟ کہا تم نے یہ برا سوچا کہ میں خانہ کعبہ میں گیا تو میں زمزم پی رہا ہوں گا اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں گا۔ تو کہا حضور یہ کوئی برا خیال ہے؟ یہ تو بڑا نیکی کا خیال ہے۔ فرمایا ہاں یہ برا خیال ہے، اس لیے کہ میرے آقا نہیں تھے میں کعبے کی طرف کیوں دیکھوں، میرے آقا نہیں تھے میں بیت اللہ کا طواف کیوں کروں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ کعبے کا طواف ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں، کعبہ خود ایک ذریعہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن صحابہ کرام علی رضوان کہتے ہیں کہ تو ذریعہ بعد میں، پہلے مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی رضا ہوگی تو تیرا ذریعہ کام آد ہوگا۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر کی ہے، اس میں کوئی مناظرے مباحثے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، تھوڑا ذہن پر غور کریں آپ، ابھی جسم میں روح کا پرندہ موجود ہے، بندہ توبہ کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے کہ کس غلط عقیدے پر چل رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ عقیدہ اہل کتاب کا تھا انبیاء کے بارے میں، یہ بدبخت یہودیوں کا تھا، اس لیے قرآن نے آیت اتاری کہ وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تو تھے لیکن ماں پر تہمت لگاتے تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے لیکن ماں پر تہمت لگاتے تھے، وہ حضرت عزیر کو مانتے تھے لیکن یحییٰ کو قتل کر دیتے تھے، وہ حضرت موسیٰ کے ماننے کے مدعی تھے، سلیمان کے ماننے کے مدعی تھے علیہ السلام، لیکن حضرت زکریا کی توہین کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کیسا کلمہ پڑھنے کا تمہارا تقاضا ہے؟ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو جو نبیوں کی شان ہے اس کو قبول کرو۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران العالمین، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ہم نے چن لیا ہے آدم کو، ہم نے چن لیا ہے نوح کو، ہم نے چن لیا ابراہیم کی اولاد کو، ہم نے چن لیا عمران کی اولاد کو، آل العالمین تمام عالمین پر بطور فضیلت کے۔ تو ان کی فضیلت کو ہم بیان کر رہے ہیں یا اللہ خود اجاگر کر رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے میں نے فضیلت دی ہے ان کو۔ تو جب اللہ جس کو فضیلت دے اور آپ کہیں ہاں فضیلت ہے، تو کہنا کبھی ذکر بھی تو کرو ملا جی، کیسے پتا چلے گا فضیلت ہے؟ تو آپ کی زبان سے پتا چلے گا، آپ کے انداز سے پتا چلے گا، کسی کو احترام اور کسی کو عزت دینے کے لیے آپ کی زبان کے کلمات ہوں گے، آپ کا آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا جو ظاہری سٹائل ہے زندگی کا وہ بتا رہا ہوگا. یہ تو اہل سنت کے غریبوں نے بتا دیا کہ جب نام مصطفیٰ آیا تو چوم لیا، ذکر مصطفیٰ آیا تو قیام کر لیا، میلاد مصطفیٰ آیا تو اپنی دولت خیرات اور نیاز کے لیے قربانیں کر دی. تو یہ وہ چیز ہے جو ان کی فضیلت کو قبول کر کے اپنے عمل کے ذریعے بنانا بتانا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ عمل بتاتا ہے کہ سب سے اعلیٰ مصطفیٰ ہیں اور سب سے افضل مصطفیٰ ہیں. تو میں آپ کی توجہ چاہ رہا تھا اس آیت پر روک کر بار بار، اللہ خود ان کی فضیلت بیان کرتا ہے. ذرا حضور کا ذکر ہو جائے نہیں 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 اس سے رب ناراض. ارے حضور کا ذکر کرنا رب کی سنت ہے، رب خود کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. تو بلند کرنے کا کیا معنی کہ ریوڑ میں لوٹے میں منہ ڈال کے بات کرنا، یا مسجدوں میں بات کرنا، یا مسجدوں میں ان کا ذکر کرنا، بلندی کا کیا معنی ہے؟ اور تمام حدیثوں میں بلندی کا معنی یہ ہے کہ محبوب جہاں میرا نام وہاں تیرا نام، حدیث میں موجود ہے، جہاں میرا نام وہاں تیرا نام. تو یہ تو جہاں اللہ کا نام لیتے وہاں حضور کا نام لینا گوارا بھی نہیں کرتا. فتاوی سلفیہ میرے پاس موجود ہے، اہل حدیثوں کا بڑا مولوی اسماعیل اور یہ گجرا والا کا تھا، فتاوی سلفیہ میرے پاس موجود ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کافی ہے یا محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے؟ کہ جی کلمے کے لیے لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے. حدیث میں آیا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو جنت میں جائے گا. میں نے کہا تم تو اہل حدیث ہو، تم تو اپنے آپ کو بڑا مفکر کہتے ہو، تم سمجھ نہیں پائے کہ سرکار کلمے کا عنوان بتا رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کیا مطلب جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ کل شریف پڑھیں تو آپ کہیں کل، میں کہوں گا جی کل شریف پڑھیں آپ، کہا جی کل. ارے بھائی کل عنوان ہے کل ہو اللہ پڑھنے کا. حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دی وہ جنت میں جائے گا. اس کے نیچے سارے محدثین ملا علی قاری وغیرہ تمام نے لکھا ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ اگر کہنا جنت میں لے جاتا تو ابلیس سب سے پہلے چلا جائے گا، منافقین پہلے چلے جائیں گے. انہوں نے اللہ رب العالمین کے توحید کا انکار نہیں کیا، ان کا نفاق ظاہر ہی حضور کے ذریعے ہوا ہے کہ انہوں نے حضور کو قبول نہیں کیا، اللہ کی ذات نے ان کو قبول نہیں کیا. تو یہ بطور عنوان کے تھا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف ایک آیت کا رٹا لگانا، مثال کے طور پر یہاں پر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ چبھی چبھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. ایک مولوی صاحب مجھے مل گئے، کہنے لگے یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، سورہ جن میں اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جی کہاں کہا اللہ نے؟ کہا جی سورہ جن کے اندر موجود ہے، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. کہ اللہ نے تو فرمایا کہ وان المساجد للہ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور ترجمہ کر رہے تھے فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. میں نے کہا تمہارا مؤذن جو حی علی الصلاۃ کہہ کے ساری امت کو پکار رہا ہوتا ہے، حیا پکارنا ہے نا، آؤ ندا کر رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. تو میں نے کہا یہ آیت تو کہہ رہی ہے وان المساجد للہ، سمجھ رہے میری بات آپ، وان المساجد للہ، ان کی مسجدوں میں بار بار لکھا ہوتا. ہم نے کہا یہ آیت قرآن کی ہم چومتے ہیں، ہم سر پر رکھتے ہیں، اس آیت کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت سے ایمان نہیں لایا جاتا، ساری آیتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ افتؤمنون بباد الکتاب وتکفرون بباد، وہ ایک مضمون کی آیت جو دو جگہ پر ہے تو ایک کو لیتے دوسری کو چھوڑ دیتے. تو کہا جاتا جناب اس کا مطلب دوسری آیت کو ملا کر پورا ہوگا، کیونکہ قرآن کی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ایک آیت دوسرے آیت کی تکذیب اور جھوٹ نہیں بیان کرتی معاذ اللہ، بلکہ ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. اگر ایک ہی موضوع، ایک ہی عنوان، ایک ہی سبجیکٹ، ایک ہی خاص ٹاپک پر قرآن اگر کہیں بات کرتا ہے، اسی ٹاپک کو دوسری جگہ ذکر کرتا ہے، اور اس ٹاپک کو اگر آپ نظریہ بنانا چاہتے ہیں تو اس موضوع کی ساری آیتیں آپ سامنے رکھیں گے اور پھر اس کو بالتفصیل پڑھیں گے، اور پھر جو اس سے اجماعی نظریہ ملے گا وہ ایمان بنے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیے اس آیت کو، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مسجد اللہ کا گھر ہیں. یہ بڑی توجہ طلب آیات ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس پر امت کو کاٹا جاتا ہے، اس میں اس آیت کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ امت کو بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ مقصد اس آیت کا بالکل ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، یہ بالکل درست بات کر رہا ہے، لیکن کہنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کی تشریح کیا کی جا رہی ہے؟ کہتے جی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جتنی مسجدیں یہ اللہ کے لیے. فلا تدعو، مانا کیا کیا جاتا ہے؟ فلا تدعو مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو اس میں پکارنا، مع اللہ یا حدا، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ نہیں پکار سکتے آپ. میں نے کہا پھر یہ اقامت مجھے حضور کا نام آ گیا. اگر آپ کو نعت خوانی پر صرف اعتراض تھا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہ اعتراض تھا تو یہ نمازوں میں جو خود نام انبیاء کے آتے ہیں, اور جب یہ جب تمہارا قاری کیا آ کر نماز میں آیت نہیں پڑھتا ان اللہ اصطفی آدم و نوح, نماز خدا کی پڑھنی ہے, نام اس کے پیاروں کا لیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم. تو نماز خدا کی ہے لیکن سلام اس کے پیاروں پر بھیجا جاتا ہے. سلام اس کے پیاروں پر بھیجو, عبادت خدا کی بن جاتی ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو اس آیت کے مفہوم کو اگر آپ عام رکھیں گے تو کتنا بگاڑ لازم آئے گا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, اللہ کے سوا اس میں کسی کو نہ پکارو. میں نے کہا پہلی بات تو یہ فلا تدعو کا معنی پکارنا ہی غلط ہے, اس لیے ساری خرابی لازم آ رہی ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ بے شک مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہاں فلا تدعو کا معنی ہے فلا تعبدو, کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور تدعو کا معنی اگر پکارنے کے معنی میں رکھ لیا جائے تو پھر میں کہتا ہوں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تدعو مع اللہ احدا, اس کو ایک طرف رکھیں اور ورفعنا لک ذکرہ کو ایک طرف رکھیں. اللہ فرماتا ہے میری مسجد میں کسی کو نہ پکارو, اور خود فرماتا ہے محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے. تو میں نے کہا ان دونوں کو پھر کیسے جوڑو گے آپ, اور کس طرح اس چیز کو قبول کرو گے؟ اذان میں اس کے محبوب کا نام اس کے نام کے ساتھ, نماز میں اس کے محبوب کا نام اس کے نام کے ساتھ, کلمے میں اس کے محبوب کا نام اس کے نام کے ساتھ, اقامت میں, نمازوں میں, اور فرمایا کہ جب بندہ تحیات پڑھتا ہے تو کتنی بزرگی کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات, ساری بدنی عبادتیں مولا, اور ساری جملہ قسمی کی عبادتیں خالص تیرے لیے. فرمایا ٹھیک ہے, اب میرے ہو تو پھر میرے محبوب کو سلام کرو, اگر اس دعوے میں سچے ہو تو سلام کرو. پھر امام غزالی نے لکھا کہ جناب جب یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے, اور احیاء العلوم کے اندر حجت الاسلام سیدنا امام غزالی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب بندہ اقامت اتیات اور تشہد میں بیٹھے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پائے, اور وہ اس کے قدس ناز میں پہنچ کر اس کے تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, ساری بزرگی, سارے مقدس اور پیارے جملے, ساری بڑائی اور ثنا کے جملے, ساری بدنی اور مالی عبادتیں مولا تیرے لیے ہے. فرما جب یہ پڑھے تو فوراً وہ محسوس کرے کہ اس کی قدس ناز میں مصطفیٰ بھی موجود ہیں. پھر وہ ادب سے سلام کرے, السلام علیک ایہا النبی, اے پیارے محبوب میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں, اور سلام بھی وہ ایو کہے گا, ایہا النبی. کیا کہے گا؟ یہ ایو جو ہے نا یہ یا سے زیادہ قریب کے معنی میں آتا ہے. جو الٹا سیدھا ڈرامہ کرتا ہے نا کہتے ہیں یا کہنا جائز نہیں, تو میں نے کہا پھر ایو بھی کہنا ناجائز ہوگا, اس لیے کہ یا تو پھر بھی تھوڑے فاصلے پر کوئی ہو تو کہا جائے, ایو تو اس کو کہا جاتا ہے جو انتہائی قریب ہوتا ہے. یہ عربی گرامر کے اندر کسی کو پکارنے کے لیے مختلف قسم کے حرف استعمال ہوتے ہیں, اور حروف ندا کو پانچ چیزوں پر علماء نے, یہ ہماری ابتدائی کتاب نحوی شرمیت تمام کے اندر ہدایت النحو سب میں موجود ہے کہ حروف ندا کسی کو پکارنے کے پانچ حروف ہیں, کچھ دور کے لیے خاص ہیں اس کو قریب کے لیے نہیں لاتے, کچھ قریب کے لیے خاص ہیں کچھ کو دور کے لیے نہیں لے جاتے, اور یا جو ہے یہ عام ہے. پانچ ہے نا, دو قریب کے لیے خاص ہیں اور دو دور کے لیے خاص ہیں, اور یا کو عام رکھا ہے. یہ تمام کتابیں وہ یا لنداء القریب والبعید, یا جو ہے یہ قریب کے لیے بھی آتا ہے بعید کے لیے بھی آتا ہے, تو یا کو عام رکھا ہے, یا کو عام رکھا ہے کہ قریب کے لیے بھی ہے اور دور کے لیے بھی ہے, لیکن ایو جو ہے یہ انتہائی قریب کے لیے آتا ہے, جو ذات انتہائی قریب ہو اس کے لیے ایو کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے نماز کے اندر یا بھی نہیں کہا, نہ علی کہا, نہ یہ کہا کہ السلام علی النبی, بلکہ فرمایا السلام علیک, کاف ضمیر مخاطب بھی موجود ہے کہ سلام ہو آپ پر, ایہا النبی, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پھر ایک بات یہ کہ بخاری شریف میں کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود جو ہیں وہ اپنے دور, ان سے ایک روایت ثابت کی جاتی ہے کہ وہ السلام علی النبی پڑھتے تھے, السلام علی النبی پڑھتے تھے, لیکن تمام محدثین نے اس حدیث کے معنی اور مطالب پر اعتراضات قائم کی ہیں, اور جس عمل کو صحابہ کے لیے دائمی طور پر مسلم رائج رکھا ہے وہ السلام علیکم ایوہ النبی، السلام علیکم ایوہ النبی، اور ایوہ النبی حضور نے خود سکھایا ہے. اس وقت سارے مسلمان مدینے میں نہیں تھے، کچھ مکے میں بھی تھے، کچھ شام میں بھی تھے، کچھ گرد و نواح میں بھی تھے. تو جو ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایوہ النبی پڑھ رہے ہیں، جو مکے والے وہ بھی ایوہ النبی پڑھ رہے ہیں، جو مدینے سے باہر ہے وہ بھی ایوہ النبی پڑھ رہے ہیں، جو شامی ہے وہ بھی ایوہ النبی پڑھ رہا ہے، جو طائف والا ہے وہ بھی ایوہ النبی پڑھ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں ایو آتا قریب کے لیے ہے، اور سکارے بھی حضور ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی ایوہ النبی پڑھ رہا ہے جو حضور سے ہزاروں میل پڑھ رہا ہے، ہزاروں میل دور سے وہ بھی ایوہ النبی پڑھ رہا ہے. تو سرکار تو الحمدللہ جوامع الکلم ہے، عربی زبان کو تو آپ سے عزت ملی ہے، تو سرکار کہہ دیتے کہ سنو جو میری مسجد میں میرے ساتھ ہے نا وہ ایو پڑھے، اور جو میری مسجد سے دور ہے وہ علن نبی پڑھے، اس لیے کہ میں وہاں موجود تو نہیں ہوں، لیکن حضور نے اپنی مسجد اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اپنی حیات ظاہری کے اندر جو تشہد پڑھایا اس میں علن نبی نہیں تھا، ایوہ النبی تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جو مسئلہ حاضر ناظر کو بھی کلیئر کرتا ہے، مسئلہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو بھی کلیئر کرتا ہے. ایک بات، ان کے پاس آخری ایک بہانہ رہ جاتا ہے جو تقی عثمانی نے کیا ہے اور ان کے بزرگوں نے کیا، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ایو سب پڑھیں گے، اور احناف کا بھی مذہب ہے کہ ایو پڑھنا ہے علن نبی نہیں پڑھنا ہے. کیا نہیں پڑھنا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھا کرو، السلام علن نبی پڑھا کرو، نبی پر سلام ہو، یا خطاب نہ کیا کرو. تو ہم نے کہا نماز میں ہم خطاب کیوں کرتے ہیں؟ پھر نماز میں خود گویا کہ قریبی حاضر اور بالکل گویا کہ موجودگی کا لفظ موجود ہے، ایوہ النبی، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا علن نبی بھی کہا جا سکتا ہے، ایوہ النبی بھی کہا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علن نبی بھی حدیث سے ثابت ہے، ایوہ النبی بھی ثابت ہے، یا رسول اللہ بھی ثابت ہے. اور اگر یا رسول اللہ کے ثبوت کو آپ نہ بھی مانو تو ایو جو ہے یہ خود یا رسول اللہ کے بیان کرنے کا مقدمہ ہے، اس لیے کہ یا تو پھر بھی عام تھا اور ایو تو آتا ہی انتہائی قریب کے لیے تھا، تو جو بالکل قریب کے لیے ہے اس کو کہنے کو جائز رکھا گیا ہے، تو جو عام استعمال ہوتا ہے قریب بعید کے لیے یا اس کو کیسے منع کر دیا جائے گا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایک آخری بہانہ ذہن میں بنایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ بطور انشاء نہیں ہوتا ہے نماز میں ایوہ النبی، یہ ان کا بنیادی اعتراض ہے. اور ہماری درجنوں دفعہ ان سے گفتگو ہوئی ہے، ایک مولوی صاحب سے ہماری گفتگو، انہوں نے کہا یہ تحیات جو ہے نا یہ معراج کا واقعہ ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف میں پہنچے، میں نے یا رسول اللہ کے ثبوت پر جب میں نے یہ پڑھا کہ بھائی یہ ایو تو انتہائی قریب کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو کیوں منع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں 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 یہ ہر جگہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ ایک واقعے کی حکایت ہے. اب میں اردو میں اس کو کیسے آسان کروں، یعنی ایک واقعہ ہے اس کا ایک ذکر ہے بس، ایک واقعہ ہو گیا تھا معراج میں، تو اس کو بندہ قصدن اپنے ارادے سے نہیں کہہ رہا بھی کیسا ہے، بلکہ ایک قصہ سنا رہا ہے اور قصے کے طور پر اس کو ریپیٹ کر رہا ہے. جس طرح کے آپ خط لکھتے وقت ایک حکایتن کہتے ہیں السلام علیکم، سامنے آپ کو ہوتا نہیں ہے نہ آپ کو یہ نہ آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، لیکن حکایتن آپ اس کو السلام علیکم لکھ دیتے ہیں. تو لہذا اس طرح یہ ایوہ النبی بھی جو ہے یہ انشان نہیں ہے، یعنی اس وقت آپ ارادہ نہیں کرتے پکارنے کا، بلکہ آپ معراج کے واقعے کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس معراج میں جو ایک واقعہ ہو گیا ہے نا اس کی بطور حکایت کے، بطور ذکر کے آپ اس کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس میں کوئی اپنا ارادہ نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ بیٹھ کر حضور کو پکار رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ واقعہ کیا تھا؟ کہ نہیں جی واقعہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف میں گئے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرکار نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جواب دیا السلام علیکم ایوہ النبی. کہ یہ اس وجہ سے، یہ اس قول کی حکایت ہے. ہم نے کہا پہلی بات تو یہ کہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، جس حدیث میں یہ بات ہے وہ خود سکم کے قریب ہے، یعنی اس پر اعتراضات ہیں روات کے اوپر. ایک بات کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ بات خود ایک اپنی جگہ پر ایک تحقیق طلب ہے روایت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، جس سے آپ بنیاد بنا رہے. ہمیں تانے دیتے نا ضعیف حدیثوں سے استدلال کرتے ہو، میں نے کہا تم اس کو صحیح ثابت کر دو نا، پھر یہ معراج کے اس واقعے کو تم صحیح ثابت کر دو. سمجھ رہے میری بات؟ تو جس پر بنیاد بنا کر آپ نے اس انشاء اور ارادے کو حکایت کی طرف پھیرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ روایت خود پہلے سند کے اعتبار سے اس پہ تکلم ہے اور وہ مختلف ہی ہے اور اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے، ایسا ہوا بھی ہے تو نماز حکایت کا نام نہیں ہوتا، نماز انشاء کا نام ہوتا ہے. میں نے کہا نماز میں کچھ حصہ حکایت ہوتا ہے یا کچھ انشاء؟ نماز حکایت کیسے ہو سکتی؟ مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بچپن میں آپ کے والد صاحب نے سکھایا تھا کہ بیٹا آپ کھڑے ہونا اور قبلے کی طرف منہ کرنا، اور قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی ہتھیلی کو بالکل سیدھا کر لینا اور انگوٹھوں کو اپنے کان تک لگانا، اور بیٹا پھر تو کہنا اللہ اکبر، آپ نے نماز سیکھ لی۔ پھر بیٹا تم ہاتھ باندھنا، اور ہاتھ اس طرح باندھنا کہ اپنے ان دو انگلیوں کا حلقہ بنا لینا اور ان حلقے سے اپنی کلائی کو پکڑ لینا اور یہ تین انگلیاں سامنے رکھنا، اور پھر ہاتھ بڑے ادب کے ساتھ ناف کے نیچے تک لے جانا جہاں تک جا سکے، اور ہاتھ باندھ کر پھر تم بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ثنا پڑھنا، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لو یا اس کے ساتھ اعوذ باللہ بھی ملا لو، اور پھر اس کے بعد تم سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر آمین کہنا، پھر بسم اللہ پڑھنا چاہو تو بسم اللہ شریف پڑھ لو، ثواب ملے گا۔ پھر بیٹا تم اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھ لینا یا جو سورت تمہیں یاد ہو، پھر رکوع میں چلے جانا۔ الغرض ساری نماز آپ کو آپ کے ابا نے سکھا دی، استاد نے سکھا دی۔ لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو آپ اللہ کو اگر ایسا کہیں یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، میرے باپ نے کہا تھا اللہ اکبر، کہنا میں اللہ اکبر، کیونکہ میں تو اپنے باپ کے جملوں کی حکایت کر رہا ہوں، میرے باپ نے مجھے کہا تھا، میرے استاد نے، سمجھ رہے میری بات آپ، میرے استاد نے مجھے کہا تھا نماز ایسی پڑھنی ہے۔ اب آپ اپنے ارادے سے نہیں، کہیں میرے استاد نے کہا تھا اللہ اکبر کہنا ہے، تو میرے استاد نے کہا اللہ اکبر تو میں نے کہا، تو یہ نماز ہوگی؟ یا آپ اپنی مرضی سے کہیں گے کہ میں خود کہتا ہوں اللہ اکبر، میں خود کہتا ہوں سبحانک اللہم، تو یہ خود کہنا یہ انشاء، سمجھ رہے اس مثال سے، یہ انشاء ارادتن کہ میں خود کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، میں خود اپنی نماز کو شروع کر رہا ہوں، میں خود تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں میرے ابا نے کہا تھا تو میرے ابا نے نماز سکھائی تھی تو میں ان کے قول کی حکایت کر رہا ہوں۔ تو حکایت سے نماز نہیں ہوتی، انشان ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اکبر بھی انشاء سے ہوگا تو ایوہ النبی بھی انشاء سے ہوگا، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایوہ النبی بھی انشاء سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ معراج میں واقع، میں نے کہا چلو معراج میں ہوا واقعہ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن میں بات سند کی کر رہا تھا، اور لیکن پھر بھی اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ یہاں پر اعتراض نہیں بن سکتی۔ کیوں کہ معراج میں اگر واقعہ ہوا تو ہوا، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی قرآن کی آیت اترتی ہے جس طرح واقیم الصلاۃ واتو الزکات ورکعو مع الراکعین، یہ پورا حکم ہے نماز کا۔ اب آپ دیکھیے یہ خطاب صحابہ کرام سے، اور صحابہ کو حضور نے پڑھ کے سنا دیا، صحابہ کو حضور نے پڑھ کے سنا دیا، آپ کہے جی میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، نہ میرے والد پیدا ہوئے تھے، نہ وہ عقیم ہوں جس وقت نازل ہوا اس وقت میں تھا۔ لیکن علماء جواب کیا دیں گے آپ کو کہ دیکھیں اس کے نزول کے اعتبار سے کوئی سبب ضرور تھا، لیکن آیت سبب میں خاص نہیں ہوتی، سبب سے اس کا تعارف ہوتا ہے اور آیت کا حکم ہمیشہ کے لیے عام ہوتا ہے۔ تو احکام جو ہے کسی وجہ سے تو نافذ ہوتے ہیں، کہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کا مسئلہ پوچھنا وجہ بنا اس مسائل کو آنے کا، لیکن وہ پھر ہر مسلمان کے لیے جب بھی وہ ضرورت اس نوعیت کی پیش آئے گی وہ مسئلہ متحقق ہو جائے گا۔ تو لہذا نماز جو ہے وہ حکایتن نہیں ہوتی ہے، انشاءن ہوتی ہے، بندہ اپنے ارادے سے پڑھتا ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ التحیات للہ، یا اللہ مجھے تو تیری حمد کرنی نہیں ہے، لیکن معراج میں ایک واقعہ ہوا تھا تو کہ نبی نے کہا تھا التحیات للہ، انہیں نہیں کہی التحیات تو آپ نے انشاء سے کہنا ہے، تو میں نے کہا ایوہ النبی بھی تو اس کا جوڑ ہے، وہ بھی تو انشاء سے کہنا ہے، وہ بھی تو انشاء سے کہنا ہے۔ تو یہ خامخواہ کا ایک دھونس ہے اور یہ غلط بات ہے جو پھیلائی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو مرتبہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء اکرام کو عطا فرمایا، ان کی حیثیت کے ساتھ ان کو قبول کرنا ایمان اس کا تقاضا کر رہا ہے، اور اللہ نے انہیں وہ عزتیں، وہ کرامتیں اور مرتبے اور مقامات عطا فرمائے۔ اور جامع مستدرک کے اندر میں کچھ دن پہلے حدیث دیکھ رہا تھا کہ جس وقت، یہ بڑی بنیادی حدیث ہے جو وسیلے کے اعتبار سے بڑی مضبوط حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب قحط پڑ گیا تھا، جو بخاری کے اندر واقع ہے نا، کہ جو حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں، جب حضرت فاروق اعظم نے دعا پڑھائی، نماز پڑھائی، نماز استسقاء جو دعا تھی بارش کی، اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے، خود مستجاب الدعوات ہے، دعا کرنے لگے تو سامنے چہرہ حضرت عباس کے نظر آیا، تو دعا کا لہجہ تبدیل کر دیا اور کہا اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا، اے اللہ ہم تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے۔ اب حضرت عباس کسی نماز کا نام ہے؟ حضرت عباس روزے کا نام ہے؟ حضرت عباس حج کا نام ہے؟ یہ حضرت عباس ذات کا نام ہے، ذات ہے نا، تو ذات کا وسیلہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر نے خود پکڑا ہے۔ اور مستدرک کے اندر یہ کہ جب آپ نے حضرت عباس کو دیکھا تب فرمایا واتخذوا وسیلۃ، فرمایا ہاں اب مزہ آئے گا کہ اب وسیلہ بنانا ہے تو اس کو بناؤ، اور باقاعدہ وہ تخذو فرمایا کہ بنانا ہے رائج کرنا ہے وسیلہ تو حضرت عباس کو کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے بھی یہ بات ثابت ہوئی اور آپ کے نظریے سے بھی کہ آپ نے وسیلے کی دونوں جہتوں کو مانا, ایک نماز کو عمل بنایا, نماز استسقاء کو کہ اس کے ذریعے بارش ہو, اور جیسے ہی حضرت عباس کو دیکھا تو فرمایا کہ یا اللہ ہم نبی کے چچا کا بھی وسیلہ بناتے ہیں. تو ذات کا بھی تھا اور عمل کا بھی تھا, ذات کا بھی تھا اور عمل کا بھی تھا. تو لہذا پہلے تو اس میں ذات اور عمل کا فرق کرنا انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے. مولوی صاحب نماز پڑھا دیں اور نماز پڑھانے کے بعد وہ ہاتھ ملانے آئے تو ان کو آپ نے تھپڑ کھینچ کے دی دیے, انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی عجیب بات کی, آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. کہ نماز وسیلہ ہے, مولوی کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے وہاں عمل کی اہمیت ہوتی, بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ قبول کریں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ یہ اپنے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں یا مولوی صاحب سے دین سیکھتے ہیں, مولوی صاحب اگر ان سے تقاضا کریں تو جناب ان کے ساتھ بے مروتی برتے, یا کہو ان کی توہین کر دیں تو چار لوگ کہیں گے جناب آپ نے سالم کی توہین کیوں کی؟ کہا نہیں, جو لینا تھا عمل وہ لے لیا, کیونکہ وسیلہ تو عمل بنتا ہے اور قدر تو عمل کی ہوتی. بندوں کی تو کوئی عجیب نہیں ہے. ان انسان لفظ خسر, سارے انسان خسارے میں. پھر یہ خود کہیں گے بھائی جس سے عمل لے رہے ہو تو جس سے عمل تم نے سیکھا ہے تو اس کی ذات کا بھی ادب تمہارے لیے لازم ہے, اس کی ذات کا بھی ادب تمہارے لیے لازم ہے. تو میں کہتا ہوں جب مولوی کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے تو رسول کے لیے کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ جب ایک عام تقاضے کے لیے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں آتی؟ یہی بتایا گیا کہ جو دین اصل میں قابل قدر ہے, اور جو دین کو لائے گا وہ دین کی برکت سے قابل قدر ہو جائے گا. مثال کے طور پر قرآن مجید ہے, اگر قرآن کی جلد کو کوئی پھاڑ دے معاذ اللہ تو اس پر کفر لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اہانت کے طور پر, کیونکہ اس نے قرآن کی کسی عبارت کو تو نہیں پھاڑا. فرمایا نہیں, یہ جلد یہ کاغذ اس کے جوار میں آ گیا ہے, اب جو حقیقت کا حکم ہے وہ جوار کا حکم ہے, وہ مجاورت کا حکم ہے, وہ قرب کا حکم ہے. لہذا اگر کسی نے قرآن کی آیت کو نہیں پھاڑا, سائڈ کے صفحے کو پھاڑ دیا, انہوں نے کہا جی آپ نے توہین کر دی. کہ توہین کس بات کی ہے؟ میں نے تو متن عبارت کو تو نہیں پھاڑا, دین تو وہ ہے. تو اس سے کہا جائے گا جاہل آدمی, جو دین ہے, جو دین کے ساتھ لگے ہوئے, دین کے پیغام کے ساتھ لگے ہوئے حصے جو ہوتے ہیں وہ بھی دین ہو جاتے ہیں, وہ بھی. تو اگر اصل قرآن کو مانتے ہو تو صاحب قرآن کی عزت کے بغیر قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو قرآن کی ادب, قرآن کا ادب کرنا چاہتے ہو تو جب تک مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا تو قرآن کا ادب نہیں ہوگا. لہذا مزارات اولیاء کا بھی جو ادب ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے, جس طرح کہ قرآن کی جلد کا ادب ہوتا ہے, قرآن کے صفحے میں جو سادے کاغذ لگے ہوئے ان کا ادب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل کے جوار میں آ چکے ہیں. تو لہذا حضرات اولیاء کاملین جو اللہ کے دین کی وجہ سے معتبر ہے, تو جو زمین کا خطہ ان کے جوار میں آ جاتا ہے تو اس کا ادب کرنا, اس اہل اللہ کا ادب کرنا ہے. اور اہل اللہ کا ادب کرنا جو ہے وہ دین کی وجہ سے ادب کرنا ہے, اور دین کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا وہ اللہ سے محبت کرنا ہے, اور جو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل طریقہ کار اسی قرینے کے تحت. اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, جو علماء نے ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو بزرگی دی ہے, ہم نے ابراہیم کو بزرگی دی ہے, آل ابراہیم کو بزرگی دی, آل عمران کو بزرگی دی. تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے مخلوق میں درجے رکھے ہیں اور اس میں فرق کیا ہے. فرمایا دیکھیں, مکلفین جن کو اللہ نے احکام شریعت اور عقل اس فہم عطا فرمایا ہے, جو شریعت کے عین مخاطب ہیں اور جو مکلف ہیں, اور ایک یہ کہ پتھر جمادات وغیرہ یہ غیر مکلف ہیں, تو اس میں بھی درجہ بندی ہے. جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو, حضرت نوح کو, حضرت آل حضرت ابراہیم کی اولاد کو, حضرت عمران کی اولاد کو, تمام عالمین پر فضیلت دی ہے. تو اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا کہ پھر اللہ نے فضیلت کے درجے دنیا میں رکھے ہیں. یہ نہیں کہ جس طرح اسماعیل دہلوی نے کہا کہ اللہ کے سامنے سارے ذرہ کمتر ہیں, بھائی اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو. تو یہ اس قسم کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید نے واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور جس سے اللہ پسند کرتا ہے اس کو بھی مانو. اگر ان میں سے کسی کا انکار کر دیا تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ کو مانا ہی نہیں. اس کی کئی آیتیں ہیں. بعض لوگ حضور کے پاس آئے, کہنے لگے جی ہم یہ حضرت عبداللہ بن سلام کسی کو لے کر آئے, کہنے لگے جی مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہمارے بھتیجے وغیرہ ہیں. لیکن ان کا اعتراض یہ کہ یہ آپ کو بھی مانیں گے یا رسول اللہ, اللہ کی توحید کو بھی مانیں گے, رسالت کو بھی مانیں گے, فرشتوں کو بھی مانیں گے, سب کو مانیں گے, یہ عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. یہودی تھے نا, عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. اس وقت ضرورت تھی کہ لوگ کہتے ہیں یہ ضرورت میں ذرا حکمت سے کام لیں. میں نے کہا عقیدے کو غلط بیان کرنا اور آگے سے بندہ عقیدے کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہو اس کے آگے بھیگی بلی بن جانا, یہ بےغرتی ہے, یہ حکمت نہیں ہے. میرے آقا کو اس وقت ضرورت تھی لوگوں کی, لیکن جب لوگ آئے اور بڑے دو اعلیٰ قسم کے تاجر تھے، عبداللہ بن سلام اور دیگر کے کوئی رشتے دار تھے، انہوں نے کہا حضور یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے، یہ کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانیں گے. اب دیکھیں سارا مسئلہ ختم تھا، آپ کو رسول مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، خدا کو مانیں گے، فرشتے کو مانیں گے، قیامت کے دن کو مانیں گے، سارے نبیوں کو مانیں گے، لیکن یہ کہتے صرف عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. کہہ دینا چاہیے صحبت میں لے لو پھر مان لے گا، صحبت میں لے لو مان لے گا، وقت کی ضرورت ہے، مان کی بھی ضرورت ہے، افراد کی بھی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہ نظریہ جو قرآن کا ملا امام احمد رضا کو بالکل اس آیت کا نتیجہ ہے. فرمایا یہ قلت اور کثرت جمع کرنے کے لیے خدا نے تم کو نہیں بھیجا، تمہیں بھیجا ہے حق بیان کرنے کے لیے. کوئی آئے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں رب کی طرف آیا، کوئی نہیں آئے تمہارا کوئی نقصان نہیں، رب سے بھاگا ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن تمہیں جو منصب ملا ہے تمہیں حق بات ہی کرنی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب تم نے گروہ بندیاں نہیں کرنی، خواہ مخواہ چندے مندے کے چکر میں اس کے گھیرا نہیں، قریب آ جائے گا، نیک ہو جائے گا. فرمائیے یہ نہیں. اب آپ دیکھیں وہ بڑے تاجر تھے، توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ امام احمد رضا کے اصول پہ کہتے ہیں یہ بڑی سختی کر گئے. میں نے کہا پیر صاحب آپ کو دین ہی سمجھ میں نہیں آیا، آپ پہلے ٹک کر دن سمجھتے تو آپ قرآن پڑھا آپ نے، یہ جو میں سورہ نساء پڑھ رہا ہوں آپ ذرا اس کو پڑھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس آیت کو پڑھ کر دیکھیں، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. فرمایا ایمان تو لے آئے پھر کیسا ایمان لائے؟ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ جب وہ لوگ آئے اور بڑے مالدار تھے اور اس وقت ضرورت تھی یہودیوں میں مضبوط لوگوں کی کہ وہ آ جائے تو ہم سارے یہودیوں کو پچھاڑ دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. کہا نہیں، اللہ نے آیت اتار دی، محبوب ایک عیسیٰ کا انکار میرا انکار ہے، ایک عیسیٰ کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، ایک عیسیٰ کا انکار تیرا بھی انکار ہے، ایک عیسیٰ کا انکار سارے اسلام کا انکار ہے، اس لیے کہ اس پر ایمان لانا ایمان میں ہے. تو ایک بھی جزء ایمان کا اگر کوئی انکار کر جائے تو ویسا ہی ہے جیسے اس نے خدا کا انکار کیا. فرمایا محبوب بھگاؤ ان کو اور ان سے کہو کہ ہمیں خچر نہیں چاہیے، منافق نہیں چاہیے، ادخل فی السلم کافہ، اسلام میں آنا ہے تو جیسا اسلام کا مزاج ہے اس کو پورا لے کر آنا ہے. ایسا نہیں کہ تمہارے مطلب کی بات ہوگی، آدھے کو تم مانو تو آدھے کو نہ مانو. ہاں جس نے عقیدہ قبول کر لیا نا پھر اس کو چھٹی دی، کہاں اب تو کیا نمازیں کم زیادہ چاہتا ہے، عقیدے پر جب وہ آ گیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ تو عقیدے کی بات ہے، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ حضور نے بتایا. عقیدے میں ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو ایسے جیسے خدا کا انکار. کل بھی میں نے آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو لوگ کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر رسول پر پھر بھی مسلمان نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ادب رسالت کے منکر تھے. ادب رسالت فرمایا ادب داخل دین ہے، ضروریات دین ہے، داخل ایمان ہے، اس میں اگر نبی کا ادب نہیں کرو گے تو خواہ تم اللہ کے لیے جتنے کلمے پڑھو کوئی کارآمد نہیں ہوگا تمہارے لیے. اب آپ دیکھیے اسی چیز کو شریعت مطہرہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ایک حضرت عیسیٰ کا انکار سارے انبیاء کا انکار، خود خدا کا انکار، سارے دین کا انکار. لیکن جب بندہ سب طریقے سے جو بتانا چاہ رہا تھا عقیدے کو قبول کر لے، ایمان لے آئے، اور پھر وہ اگر عمل میں تھوڑا آگے پیچھے ہو تو پھر سرکار شفقت کرتے، فرما ہاں اب میرے دامن میں آ جا، اب میں تیرے لیے ہوں، تیرا دل عقیدے سے معمور ہو گیا ہے، مسند امام احمد میں. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کہنے کا حضور مجھے پانچ وقت کی نماز بہت بھاری لگ رہی ہے. حضور نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ پانچ وقت کی نماز فرض ہے. کہا حضور بھاری لگتی ہے، تین وقت کی نہیں پڑھوں گا، دو وقت کی پڑھوں گا. اچھا جا دو وقت کی پڑھ لینا. یہ مسند امام احمد میں شرط مسلم پر ہے. غیر مقلدوں کی کتاب میرے پاس ہے، فتاوی اہل حدیث عبداللہ روپڑی، اہل حدیثوں کا چوٹی کا مولوی ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے لیکن فتویٰ بھی چھپتا ہے. کسی نے یہ حدیث لکھ کر اس سے سوال کیا، میرے پاس نشان لگا ہوا ہے اور میں نے اپنی اس کتاب کے اوپر حاشیہ بھی لکھا ہے چھوٹا سے، اور حدیث کو پورا لکھا ہے. میں نے کہا ہم رہے نہ رہیں اگر ہماری کتاب کوئی پڑھے تو کم سے کم اس کو سچائی پتا چلے کہ یہ حدیث ہے جس کا یہ انکار کر رہا ہے. فتویٰ اہل حدیث میں اس سے سوال کیا گیا کہ ایسا ہوا ہے کہ حضور کے پاس کوئی شخص آیا اور حضور نے جناب جو ہے کہ اسے کہا، اس نے کہا کہ حضور مجھے نماز میں تین وقت کی نماز معاف کر دیں اور دو وقت کی میں پڑھوں، تو سرکار نے فرمایا جا تین وقت کی نہیں پڑھنا، دو وقت کی پڑھنا. تو اس نے لکھا یہ جھوٹ بات ہے، یہ لفظ ہے اس کے، کہتا یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں. حالانکہ مسلم امام احمد جلد نمبر چار میں روایت شرط مسلم کے مطابق بالکل صحیح ہے. میں نے کہا اس لیے حدیث نہیں تھی کہ سرکار کی شان ظاہر ہو رہی تھی، سرکار کی عظمت ظاہر ہو رہی تھی، سرکار کی کرامت اور عظمتوں کا اظہار ہو رہا تھا، اس لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ کا 20 رکعت یا 8 رکعت تراوی کا مسئلہ ہوتا نا تو آپ ایک چھوٹے سے رسیلی سے بھی، رسالہ بھی نہیں، اس رسیلی سے بھی گھسیٹ کر لے آتے. نہیں نہیں کتاب میں ہے ضرور. اور میں نے کہا صحیح حدیث کے اندر میرے آقا کے اختیار تشریح موجود تھے کہ سرکار نے اپنی امت کے لیے باس کو عام کو خاص کر دیا، خاص کو عام کر دیا، اور اس حکم میں فرمایا کہ سب پڑھیں گے پانچ، یہ پڑھے گا دو. جب عقیدہ لے آؤ نا تو پھر سرکار اپنے دامن محبت کو کشادہ کرتے ہیں. فرما اگر کبیرہ بھی ہے تو آ جانا میرے دامن میں، فرما صغیرہ تو ایسی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ بھی ہے تو میرے دامن میں آ جانا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا میرا امتی جب میرے دیے ہوئے عقیدے پر مرے گا تو فرمایا کہ امتی، ابو داؤد شریف حدیث ہے، امتی امت مرحومت لا عذاب لها فی الاخرہ. فرمایا میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں، مرادی مانا کہ جو اس عقیدے پر مر گیا میری امت کے اس فرد کو جہنم چھوئے گی نہیں. فرمایا میری امت 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 مرحومت، میری امت بخشی بخشائی امت ہے. فرمایا لا عذاب، یا ابو داؤد پڑھ رہا ہوں، نزہت المجالس نہیں پڑھ رہا میں، کوئی واعظ و نصیحت کی کتاب نہیں پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لا عذاب فی الاخرہ، قیامت کے دن اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہی مسئلہ مجھے دل فشانی سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کیا فرماتے؟ فرمایا ایسے ہی ہے، مکتوبات میں لکھا ہوں، فرمایا ایسے ہی ہے. فرمایا کوئی کیفیت ہے؟ کہاں کیفیت ایسی ہے کہ جو بے نمازی تھا یا جو گناہگار تھا اور جو غلط حرکتیں کرتا تھا، اور اگر وہ مرا ایمان پر اور ایمان اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر رہ گیا تو فرمایا جہنم میں نہیں جائے گا. کہ جائے گا. تو فرمایا حضور نے فرمایا عذاب نہیں ہوگا. فرمایا سنو، جس طرح تمہارے کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو تمہارا طبیب، تمہارا ڈاکٹر تمہارا کئی گھنٹوں تک آپریشن کرتا ہے نا، کہاں پیٹ پھاڑ دیا، دماغ چیر دیا، دل نکال دیا، سب کچھ کام، اور چھ آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے تک تمہیں پتا ہوتا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہ لگے نہیں. کہا کیوں؟ کہا بے ہوش کر دیا جاتا ہے، شور ختم کر دیا جاتا ہے. کہا بس بات یہی ہے کہ جب حضور کی امت آئے گی تو وہ جائے گی جہنم کے اندر، لیکن شعور اور ذوق ختم ہوگا، اور ایسے ہوگا جیسے ڈاکٹر کے ہاتھ پر مریض آپریشن کے مرحلے میں، اسے پتا ہی نہیں ہے کہ کون سا عضو کاٹا جا رہا ہے، کون سا عضو نکالا جا رہا ہے. یہی بات امام احمد رضا نے بھی کی، فاضل بریلوی نے، نکالا جا رہا ہے. لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو شعور اس کا چارج ہو جائے گا، اور وہ کہے گا واہ یہ تو آم ہے، یہ تو اخروٹ ہے. وہاں تو اسے آگ پتا نہیں چل رہی ہوگی، لیکن جنت میں ساری چیزیں پتا چل رہی ہوگی. اور وہ کہے گا مولا میں جنت میں کیسے آ گیا؟ فرمایا جہنم سے تجھے گزارا، اور صدقہ ہمارے محبوب کا ایسا تھا کہ ایسے گزارا تجھے کہ تجھے پتا ہی نہیں چلا کہ تو جہنم سے گزر گیا. یہ مسئلہ ہمارے علماء نے لکھا ہے لا عذاب فی الاخرہ، حضور کی امت کے لیے اس پر عذاب نہیں ہوگا. اب کوئی کہے کہ کیا اس کا مطلب نمازیں چھوڑ گئے، چوریاں کرنے لگے، فراڈ کریں، موبائل لوٹیں لوگوں کا، ڈکیتیاں کریں؟ میں نے کہا بھائی یہ بات ایمان پر مرنے کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ جو بھی ہم زندہ ہیں اس حوالے سے نہیں کر رہا. حضور نے فرمایا جو ایمان پر مر گیا، اور چاہے وہ ایمان اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تھا، رائی کے دانے کے برابر جو ایمان تھا، اس پر بھی اگر مر گیا جنت میں جائے گا، لیکن مرے تب اللہ اکبر، اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، وہ مرے تب. ایمان پر اگر مرنا ہے تو ایمان کو بچانا پڑے گا. اور جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ ایمان کی مثال ایک پرندے کی ہے جو پنجرے کو پسند نہیں کرتا، اڑنا چاہتا ہے، اور عمل اس کا پنجرہ ہے. تو عمل اس پنجرے کو اتنا خوبصورت کر دو کہ پرندے کا دل فضا میں نہ لگے، اسی پنجرے میں لگے. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے حقوق جو ہیں یہ ایمان کو محفوظ کرنے کا وہ پنجرہ ہے. کب تک محفوظ کرنے کا؟ جب تک اس کا لینے والا نہ آ جائے. جب اس کا لینے والا آ جائے، اگر وہ تھوڑا کمزور ممزور بھی ہو تو قبول ہے، بس اس کا مال ہے وہ لے جائے اسے. یہ نہ ہو کہ پنجرے کی عمارت اتنی کمزور ہو جائے کہ یہ توڑ کر اڑ جائے. فرمایا تھا نماز دل کا، نماز ایک قلعہ ہے، یعنی دل کا وہ حصار ہے جس میں ایمان رہتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنی اللہ کی رضا اور جتنا حضور کے ادب کے ساتھ دین پر عمل کیا جائے گا، وہ عمارت اتنی مضبوط ہوگی، وہ عمارت اتنی مضبوط ہوگی، اور پرندہ اس کے اندر رہے گا، پرندہ اس کے اندر رہے گا. تو عمل جو ہے وہ ایمان کو تحفظ دیتا ہے. عمل جو ہے کیا کہتا ہے ایمان کو؟ ہم اہل سنت کے نزدیک نجات ایمان پر ہی ہے، لیکن ایمان کی بقا کے لیے عمل شرط ہے. ہم ایمان اور عمل دونوں کو لازم قرار دیتے ہیں، ایمان اور عمل کو. مرجیہ فرقہ جو ہے وہ عمل کو ہٹاتا ہے، ایمان ہی کو ضروری قرار دیتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل، قرآن نے بھی دیکھیں جہاں بھی ذکر کیا ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا. لیکن اس بات کو یاد رکھیں، اس میں ایک میں بات بتا دوں میں آپ کے سامنے، کہ اگر عمل میں بے احتیاطی ہو جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، لیکن ایمان اور عقیدے میں بے احتیاطی ہو جائے نا تو بندہ بچ سکتا نہیں ہے. جہاں پر عقیدے کی بات ہے اور وہاں پر عقیدہ ظاہر کرنا اور عقیدے کی نمائندگی ضروری ہے, اس پر کہہ کے جی میں تو ایسا کرتا ہوں 100 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں, تو یہ نفل نہیں بچائی, اس جگہ کی ایک آواز آپ کو بچا جائے گی, ایمانی اقرار کی ایک آواز آپ کو. تو عمل کی کوتاہی ایمان پوری کر دیتا ہے. ایمان کا نور ایسا ہے کہ عمل کے پنجرے میں اور عمل کے گھر میں اگر اندھیرا ہو تو ایمان چاہے ٹمٹماتا ہوا اور بجھتا ہوا چراغ کی صورت منا لے جائے تب بھی وہ دل کو روشن کر سکتا ہے, اور اگر ایمان بالکل ختم ہو جائے اور اس کے لیے مصنوعی فانوس عمل کے لگا دیے جائیں تو عمل جو ہے وہ روشنی پیدا ہی نہیں کر سکتا جو ایمان پیدا کرتا ہے. تو لہذا ایمان کو بچانا ہے تو عمل ضروری ہے, لیکن عمل کی طرف رغبت ایمان کے ذریعے کرنا ہے. عمل کی طرف رغبت, میری نماز ہر ایک کی پیچھے ہو جاتی, میں نے کہا تو نے عمل کو پکڑا ایمان کو جھوڑا ہے, یہ غلط بات ہے. تو عمل کی طرف جائے گا لیکن ایمان کے ساتھ جائے گا, سمجھ رہے آپ؟ میں تو جی سب کو سن لیتا ہوں, سب کو دیکھ لیتا ہوں, قرآن سننا تو اچھی بات ہے نا. میں نے کہا تو نے عمل کی بات کی ہے, لیکن عمل محض مقبول نہیں, عمل اس وقت مقبول ہے جب اس کے پیچھے ایمان کی تحریک ہو. ایمان کی تحریک ہو. ایمان بنفس نفیس خود مقبول ہے, خود پسندیدہ ہے, خود وہ مارکیٹ گویا کہ بازار جنت کے اندر قیمتی ہے. عمل کی خود سے کوئی روشنی نہیں ہے. عمل جب قابل قدر اور قیمتی ہوتا ہے جب اس پر ایمان کی چاشنی اور اس کا رنگ چڑھتا ہے. ایمان کو کسی عمل کی رنگ کی ضرورت نہیں ہے, ایمان خود روشن ہوتا ہے, ایمان خود روشن ہوتا ہے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ ایمان جو ہے وہ بچے گا عمل کے ذریعے, کیونکہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو یہ عمل اور یہ محض عمل, صرف عمل ایمان کو نہیں بچاتا, بلکہ عمل کے اندر جو خاص قسم کا کنکریٹ ڈالا ہوا ہے, جو صلاحیت اور فولاد ڈالا ہوا ہے, وہ ایمان کی روشنی کا ہوتا ہے. ایمان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی طاقت کو آگے لائے, تو ایمان اپنی طاقت کو آگے لانے کو عمل کو سہارا بناتا ہے. ایمان اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے عمل کو سہارا بناتا ہے اور عمل کے کاندھے پر سوار ہو کر آگے جاتا ہے. عمل خود سے کچھ نہیں کر سکتا, عمل کی پختگی اس وقت بنتی ہے جب اس کے اندر ایمان کی روح ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا یہ جو جملہ میں کہہ گیا تھا نا آپ کے سامنے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کو بچاتا ہے, یہ صورتاً میں نے کہا ہے, وہ عمل ایمان کو بچاتا ہے جس عمل کے اوپر ایمان کا رنگ, یہ ایمان کی چاشنی وہ پا چکا ہو وہ عمل, ورنہ وہ عمل جو ایمان اور ذوق, اور ایمان کیا ہے؟ حضور کی محبت و حلاوت اور دین کے تعلق سے خالی ہو کر اگر کوئی عمل کیا جائے تو وہ بیکار, خسیس, گھٹیا, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن ایک عمل ایسا کر لیا جائے جو حضور کی عقیدت اور احترام کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, وہ ایک عمل 100,000 عمل پر بھاری ہو جاتا ہے. حدیثوں میں موجود ہے, میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس 999 نیکیاں ہوں گی, اور فرشتے کہیں گے ایک نیکی مل جائے تو تیری چھٹی ہے, اور ایک آدمی ہوگا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی, اور وہ ایک نیکی اس کی 999 سے بھاری ہوگی. سمجھ رہے آپ؟ وہ بھی عمل ہی کر رہا ہے لیکن اس کی ایک نیکی 999 سے بھاری ہے. تو عمل کرو بھاری والا, عمل کرو وزنی. تو عمل کو وزنی بنانے والی کیا چیز ہے؟ ایمان. اور ایمان کو اس تک پہنچانے والی کیا چیز ہے؟ یاد مصطفیٰ, ذوق مصطفیٰ, حب مصطفیٰ, نسبت مصطفیٰ, تعلق مصطفیٰ, یہ اس کے اندر ذوق پیدا کرنے والی ہے. تو آخری ایک جملہ سنیے, میں گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں, کہ اللہ رب العالمین نے مکلفین کو غیر مکلفین پر برکت عطا فرمائی ہے, فضیلت دی ہے. اس میں دو چیزیں آ جاتی, ایک طرف شیاطین ہے اور ایک طرف انسان ہے. تو اس میں اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے کہ بشر جو ہے, انسان جو ہے, یہ جن اور شیاطین سے افضل ہے. جن اور شیاطین سے, بشر جو ہے جنوں سے شیاطین سے افضل ہے. اب اس کے بعد اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ بشر افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے, اس میں اختلاف ہوتا ہے. اس میں ساری امت ایک بات کرتی ہے, معتزلی شیعہ ایک بات کرتے ہیں, اور اس نظریے پر آج وہابیت آ گئی ہے. ذرا اس کو آپ ذرا سمجھ توجہ فرمائیے. شراقائد اور ہماری ساری کتابوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے, اور اس آیت کے تحت امام راضی نے بھی ساری باتیں اور دیگر بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اب انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے. تو اس میں پھر یہ کہا گیا کہ انسانوں میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ نبوت کا ہے. تو جو بشر رسول ہے, جو رسولوں میں بشر, جو بشروں میں رسول آئے, جو انسانوں میں رسول آئے, وہ انسانیت کی سب سے بڑی معراج اور سب سے بڑا رتبہ ہے. تو جو بشروں میں, انسانوں میں جو رسول آئے وہ فرشتوں میں جو رسول ہیں ان سے وہ افضل ہیں. اب دیکھیے فرشتوں میں بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے اور انسانوں میں بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے. انسانوں میں جو اعلیٰ درجہ ہے وہ نبوت کا ہے اور رسالت کا ہے. فرشتوں میں بھی جو ایک اعلیٰ درجہ ہے وہ رسالت کا ہے. اس رسالت اور اس رسالت میں کام کے اعتبار سے فرق ضرور ہے, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف رسالت کے لفظ پر اکتفا کر رہا ہوں. یعنی انسانوں میں سب سے بڑی عظمت کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ رسالت اور نبوت ہے. کیونکہ ایک انسان ہے, اس سے بڑا کون ہوتا ہے رتبے میں؟ جو مومن ہے. مومن میں اس سے رتبے میں بڑا کون؟ جو متقی ہے. تقوی میں اس سے بڑا کون ہے؟ جو صحابی ہے. صحابہ سے بڑا کون ہے؟ جو نبی ہے. نبی سے بڑا کون ہے؟ جو رسول ہے. رسول سے بڑا کون ہے؟ جو اولوالعزم رسول ہے. اور ان سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے آقا ہیں. تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے چند درجے آپ کے سامنے بیان کیے. پھر میں عرض کر دوں, وقت قلیل ہے اس لیے میں اس کو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ انسانوں میں جو سب سے برگزیدہ اور عظمت والا درجہ جو ہے وہ رسالت اور نبوت کا ہے. اسی طرح فرشتوں میں جو بڑا رتبہ ہے وہ رسالت کا ہے. جیسے حضرت جبرائیل ہے, حضرت اسرائیل ہیں, حضرت میکائیل ہیں, حضرت اسرافیل ہیں, یہ فرشتوں میں رسول ہیں. حضرت آدم, حضرت موسیٰ, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول ہیں. تو ان کا رتبہ جو ہے, جو انسانوں میں جو رسول آئے ہیں, وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے شیعوں اور معتزلیوں کے مقابلے پر. اب اس سے پتا چلا کہ حضور کا رتبہ, حضور تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ ہیں. کیونکہ دیکھیں سب سے انسانوں میں سب سے افضل جو ہیں, افضل الخلق جو ہیں وہ حضور ہیں, اور حضور کے بعد حضرت ابراہیم ہیں, ان کے بعد پھر کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ ہیں, ان کے بعد پھر کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ ہیں. لیکن یہ ترتیب جو ہے, لیکن سب سے اعلیٰ جو ہیں وہ سید عالم ہیں. سید عالم کے بعد حضرت ابراہیم ہیں, حضرت ابراہیم کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ, پھر حضرت عیسیٰ. خیر جو بھی رسول آئے 313 یا 17, ان میں سے جو بھی رسول ہیں اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے اگر وہ بظاہر اپنے بڑوں سے نیچے بھی ہے, تب بھی وہ حضرت جبرائیل سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ حضرت جبرائیل سے, حضرت میکائیل سے افضل ہے, حضرت اسرافیل سے, حضرت اسرائیل سے. اب آپ اندازہ لگائیے, میرے آقا تو رسولوں کے رسول ہیں اور اعظم رسول ہیں. جو یہ کہے کہ حضور ہماری طرح, معاذ اللہ, ہم سیدنا صدیق اکبر کی طرح نہیں ہو سکتے, ہم سیدنا صدیق اکبر جیسے نہیں ہو سکتے. صدیق اکبر جو ہیں وہ نبیوں کی طرح نہیں ہو سکتے, اور وہ نبی اپنی فضیلت میں ان رسولوں کی طرح نہیں ہو سکتے. اور قرآن نے کہا ہے نا کہ فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, نص ہے قرآن کی. تو وہ رسول اعظم رسولوں کی طرح نہیں ہو سکتے جنہوں نے بڑی جد و جہد کر کے قربانی کر دے کر اللہ کے دین کو آگے پہنچایا, اور وہ سب مل کر حضرت ابراہیم جیسے نہیں ہو سکتے. اور حضرت ابراہیم اپنی ساری فضیلت دے کر بھی سرکار کے آگے سر جھکا کر سلام پیش کرتے ہیں. تو یہ میرے آقا کے مرتبہ اور مقام ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ درجہ رسالت میں جو اپنے برگزیدہ جو انبیاء ہیں ان کے درجے میں بظاہر جو نیچے نظر آتے ہیں, وہ پھر بھی حضرت جبرائیل سے اوپر ہیں اور حضرت اسرافیل سے اوپر ہیں, حضرت میکائیل سے اوپر ہیں. یہ عقیدہ میں دے رہا ہوں آپ کو نبوت کے حوالے سے, اور میں نے پہلے کہا تھا نبی کو کس طرح ماننا ہے, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ ایمان کے تقاضا, ایمان کو بچانے کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اب آپ اس کو ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے کہ جب جبرائیل سب رسولوں میں جو سب سے نیچے درجہ جس کا ہے ان کے مرتبوں کے مطابق اس سے بھی درجے میں کم درجہ رکھتے ہیں, تو یہ کہنا کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ حضور کے استاد ہیں, یہ سنیت ہے, یہ حقانیت ہے. تو یہ کہنا کہ حضرت جبرائیل جو ہیں حضور کے استاد ہیں, میں کہتا ہوں جبرائیل تو حضرت عیسیٰ تو جبرائیل سے بھی افضل ہیں, حضرت موسیٰ جبرائیل سے افضل ہیں, حضرت ابراہیم جبرائیل سے افضل ہیں, اور میرے مصطفیٰ ان سب سے افضل ہیں. تو یہ وہابیت کو جو لگی ہے نا ٹھوکر, اس لیے کہ کلمہ پڑھ لی ہے. میں نے کہا لوٹے والے کلمہ بعد میں پڑھانا, پہلے کلمے کو جانتا بھی ہے تو؟ یہ جو لوٹے بستر لے کر تم کل تک تم لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے تھے, آج کلمہ پڑھا رہے ہو, تمہیں پتا ہے لوگوں سے کلمہ پوچھ رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگلے کو تو کافر سمجھ رہا ہے کلمہ پوچھ رہا ہے اس سے, کلمہ پڑھوا رہا ہے اس سے, تو اس کو کافر سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھوا رہا ہے؟ اور اس کو بٹھا کر ذرا پوچھے کلمے کے تقاضے تجھے پتا ہے؟ کلمے کے تقاضے پتا ہوتا تو وابی نہ بنتا, اس لیے کہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ نبیوں میں درجہ کس کا ہے, کلمے کے تقاضے کون سے ہیں, کون رسول کیا درجہ رکھتا ہے. اور صرف کلمہ پڑھنے سے چھٹی نہیں ہوتی جب تک کہ رسولوں کی ساری عظمتوں کو قبول نہ کیا جائے. تمہیں تو یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ رسولوں کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں. پوچھنا ہے تو ان بچوں سے پوچھو جنہیں نعتیہ اشعار میں رسولوں کا مرتبہ میرا امام سکھا گیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میرا امام تو بچے بچے کو سکھا گیا، رسولوں کا بچے بچے کو سکھا گیا کہ خلق سے اولیاء، خلق، اب درجہ بتائے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی اور رسولوں کا آقا۔ تو یہ درجے جو ہیں الحمدللہ اہل سنت میں کہتے ہیں جی نعتیں کیوں پڑھتے ہو، ہم نے کہا اس لیے کہ ایمان کا مزاج ملتا ہے، میرے امام کے کلام سے ایمان کا مزاج۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بہت سنبھل کر ٹھہر کر بڑے ہوش مندی سے پیش کر رہا ہوں، میرے امام نے ایک شعر میں ساری بات کہی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہیں آج بھی۔ تو یہ علمیت ہے کہ عام آدمی کو ناتے سکھوا کر، فرمانا عرش حق ہے مسندے، یہ مرتبہ حضور کا دیکھیں، عرش حق ہے مسند، کون سی مسند؟ مسند رفعت، یہ حضور کی بلندی والی جو کرسی ہے وہ خدا کا عرش ہے۔ فرما عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ آپ فرمایا ایمان کا تقاضا کیا ہے، فرما لا ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ دیکھیں آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں، اور یہ جو علمی بحثیں جس کو پڑھنے میں انسان دماغ کھپاتا ہے، نعت پڑھتے پڑھتے سارا عقیدہ بھی سیکھتے جا رہے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک ہم نے بزرگی دی ہے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، اور ان کو جو بزرگی دی ہے ہم نے، ان کو سب سے برگزیدہ ہم نے کیا۔ اور اس میں ایک جملہ میں مزید ایڈ کر دوں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے، بندے کی فضیلت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اس کی ظاہری ہے، ایک باطنی۔ ظاہری فضیلت اس کے جو سینس ہوتے ہیں، جو اس کی قوت حس ہوتی ہے، وہ اس کے علم کا مدار ہوتی ہے، اس کے دیکھنے کی طاقت، جو سب سے اچھا دیکھ سکے اس کے لیے فضیلت ہے، جو اچھا سن سکے یہ فضیلت ہے، جو اچھا نظر آئے یہ اس کے لیے فضیلت ہے، جس کے بازو میں طاقت ہے اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ ایک ظاہری فضیلت ہے، اور باطنی فضیلت جو ہے اس کا حافظہ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی، ایک حصے ظاہری اور ایک حصے باطنی۔ اور اللہ نے جو فرمایا ان اللہ اصطفی آدم، ہم نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو فضیلت دی، اس کے تحت علماء نے لکھا کہ ہر چیز میں فضیلت دی، اور علماء نے یہ نظریہ لکھا کہ نبی، یہ بابی بکواس کرتے ہیں کہ نبی امت جیسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم نے کلمہ کلمہ کہا، او جاہلوں، تم لوگوں کے آگے صرف رو کر لوٹا اٹھانے کی بجائے اپنی قسمت پر روتے، یہ رونے سے جنت نہیں ملتی جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ اپنی قسمت پر رو کہ جو تم کلمہ پڑھا رہے اس کے تقاضوں کو تم سمجھ سکے، تو باب دیکھیے کہ امت کے برابر نبی ہو جائے، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس آیت کے تحت متفقہ مسئلہ لکھا کہ نبی اپنی امت سے چار چیزوں میں مختلف ہوتا ہے، حقیقت میں، ماہیت میں، روح میں اور نفس میں، اور یہی تو انسان ہے، یعنی انسانوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے انسانوں سے۔ اس لیے میرے آقا نے ترجمہ کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اس سے ملتا جلتا کہ میں بظاہر بشری شکل میں تمہارے سامنے جلوگر ہوا ہوں، یعنی صرف میری بشری خاکے کو دیکھ کر میری فضیلت کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ انبیاء کرام کو بشریت کا تانا دے کر کافروں نے انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کیا، یہ تو بشر ہے، بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بازار میں گھومتے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، یہ تو شادی کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھو یہ تو تمہیں درس دینا تھا اس لیے بشر بن کر آئے ہیں، ورنہ ہم جیسے ہیں تو تم گرد راہ بھی نہیں پا سکتے، گردے راہ بھی نہیں پا سکتے۔ تو لہذا نبی ہوتا تو بشر ہے، بشریت کا انکار تو کفر ہے، اس کی بشریت مسلم ہوتی ہے، لیکن اس کو نبی کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو اپنی طرح کہے وہ انتہائی بدبخت ہے۔ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ تو دار اسلام سے باہر ہے، لیکن جو اپنی طرح بشر کہے وہ انتہائی بدبخت ہے۔ اور علماء نے اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ بنا کا تو بشر بھیجا لیکن ساری بشریت حیران ہے کہ ایسا بھی بشر ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے شاعر نے کہا کہ وجود انسانیت، وجود انسانیت
ناز کر اس ذات اقدس پر، وجود انسانیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج تیری جو عظمت ہے اس کے باعث یہ ہے کہ حضور کو بشر بنا کر بھیجا گیا ہے. تو فرمایا یہ جو ظاہری ماہیت ہوتی ہے اور باطنی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ربی گویا کے مختلف ہوتے ہیں. جس طرح کے سننا، سرکار فرماتے جو میں سنتا ہوں میرے صحابہ تم نہیں سنتے. مسلم میں ایک آواز آئی دڑام کر کے، سرکار نے فرمایا مسلم شریف میں، عمر جانتے ہو یہ کیا؟ فرما حضور تو بڑی ہورناک آواز ہے. فرما 70,000 سال پہلے پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں جو پہنچ رہا ہے. فرما انی اسمع اتی تسما، آسمان جو یہ چڑھ چڑھ کرتا ہے نا عمر، تو میں اس کو سن لیتا ہوں. اور فرما اللہ کی عزت کی قسم جو آسمانوں میں صفیں لگی نا فرشتوں کی، ان کے درمیان جتنے فاصلے وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت سماعت ہے. بصارت کیا ہے؟ فرما ساری زمین، مسلم شریف حدیث ہے، ان اللہ زبا علی الارض، اللہ نے زمین کو لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا، حتی رائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں اس کی ساری مشرقوں اور ساری مغربوں کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ اکثر روایتیں آپ اس معاملے میں سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. اور غزوہ موتا جو ہوا جس میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے بدر کے دوران بھی، کہ اس میں کئی صحابہ شہید ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید نے جب فتح حاصل کر لی تو حضرت یالہ بن مرہ ایک صحابی ہیں، ان کو ساری داستان لکھ کر دی اور فرمایا جاؤ اور آقا کو یہ ساری بات بتا دینا کہ ایسا سا ہوا. یالہ بن مرہ وہاں سے چلے ہیں، لیکن جب جنگ ہو رہی تھی نا تو صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ جنگ میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. تو سرکار نے سب کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں جنگ میں کیا ہو رہا ہے. اب جنگ ہو رہی ہے ملک شام سیریا میں، اور سرکار مسجد نبوی شریف میں، بخاری شریف کے اندر بھی الفاظ موجود ہے اور یہ پورا واقعہ درج موجود ہے، تفسیر میں اس کی تفصیل ہے. سرکار نے فرما دیکھو جھنڈا اب میرے غلام زید بن حارثہ نے اٹھا لیا، حالانکہ وہ تو کچھ نہیں دیکھ رہے، وہ تو سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار مارکا کو دیکھ رہے ہیں. تو اب سماعت آپ نے دیکھی اور بصارت آپ دیکھی. فرما اب دیکھو جھنڈا جو ہے وہ میرے غلام زید بن حارثہ نے اٹھایا، اور دیکھو کیسی جرت سے لڑتے رہے. اور پھر سرکار نے سر مقدس کو جھکایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرما میرا یہ غلام شہید ہو گیا. فرما اب میرے بھائی جعفر نے اٹھایا، پھر وہ شہید ہو گئے. فرما اپنے رباحہ نے اٹھایا، پھر وہ شہید ہو گئے. پھر سرکار نے جنگ کے واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے وہ خالد بن ولید نے اٹھایا ہے، اور مبارک ہو اللہ رب العالمین نے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار سیف من سیف اللہ حضرت خالد کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. سارا معاملہ صحابہ کو بتایا. یالہ بن مرہ بصرہ سے نکلے، مقام بصرہ، ایک تو بصرہ ہے نا جو بغداد سے آگے ہے عراق میں، یہ مقام بصرہ جو ہے شام کے اندر دمشق کے قریب، وہاں سے جب نکلے اور جب مدینے پہنچے تو سرکار کے پاس آئے، کہنے لگے مجھے حضرت خالد بن ولید نے بھیجا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے. تو جب وہ بتانے لگے نا ساری باتیں تو صحابہ کرام سبحان اللہ کہہ رہے تھے. جب وہ خاموش ہو گئے تو کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یالہ نے جو باتیں کی ہے ہو بہو وہ باتیں آپ نے اس کے آنے سے پہلے ہمیں بتا دی تھی. اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے نا زیدن و جعفرن و ابن رباحہ تا قبل ان یاتیہم خبرہم، فرمایا کہ موت کی خبر دی حضرت زید کی، جعفر کی، حضرت عبداللہ بن رباحہ کی، اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لے کر آتا سرکار نے خبر مرحمت فرمائی. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. اور چکھنے کی طاقت آپ دیکھیے، خیبر میں جب حضور نے پہلا گوشت کا لقمہ کھایا تو وہ بکری کب کٹی، کب گوشت بکا، اس میں زہر لگا تو اس میں حیات تو تھی نہیں، لیکن حضور کی زبان سے جب وہ گوشت کا لوتھڑا لگ گیا، گوشت کا ٹکڑا لگ گیا، تو اس میں اللہ نے گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا حضور مجھے نہ کھائیں، انی مسموم، میں زہر آلود ہوں، میں زہر آلود ہوں. اب کوئی ایسا ہے جس کے منہ میں لقمہ جائے تو پتا چل جائے؟ سرکار کے منہ میں لقمہ جائے تو پتا چل جائے یہ مال کہاں سے آیا ہے، یہ بکری کون سی تھی، اور جب اس میں زہر تھا تو اس یہود حضور خیبر کے بعد جب زہر دیا تو سرکار نے اپنی زبان مبارک پر رکھا، زبان وہ جو لگی تو گوشت کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، اور وہ گوشت کہہ اٹھا کہ میں زہر آلود ہوں، میں زہر آلود ہوں. سامنے حضور کے صحابی تھے حضرت بشر، وہ گر گئے، ان کا کلیجہ پھٹ گیا زہر کھانے کی وجہ سے، اور منہ سے خون روانہ ہوا. سرکار فوراً آگے بڑھے، ان سے کہا، ان کو جب سرکار تسلی دینے لگے تو دھیمی آواز میں انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے بھی پتا چل گیا تھا اس میں زہر ہے. سرکار نے فرمایا تو نے نکالا کیوں نہیں منہ سے؟ فرمایا حضور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوں اور میں دسترخوان پہ قے کر دوں. تو یہ ادب دیکھیے، جان دے دی لیکن اس دسترخوان پر قے نہیں تھی، تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین یہ فضیلت اور یہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضور کے بازو کی طاقت ہے، اسی طرح حضور کی دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، سونگنے کی طاقت ہے. یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام کا قمیض آ رہا ہے، پہلی فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو یہ قوت مشام ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور رہا حافظے کی بات، جو باطنی طور پر حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، سننے کی بات، سورہ نمل میں آپ دیکھیں نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں اڑ رہے تھے اور چونٹیاں بات کر رہی تھی، حضرت سلیمان نے سن لیا، حضرت سلیمان نے سن لیا اور سن کر وہ نیچے آئے اور ان کی گفتگو کو سنا. اور جب انہوں نے کہا کہ تم یہ کہہ رہی تھی نا کہ جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں، غاروں میں داخل ہو جاؤ، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں گویا کہ مسل کے رکھ دے اور ملیا میٹ کر دے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسیں اس پر، مسکرائے ان کے اس قول کے اوپر. تو یہ دیکھیے کہ فضا میں آپ کا تخت جا رہا ہے اور چونٹیاں یہاں بات کر رہی ہیں، آپ نے سن لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ چونٹیاں بھی آپ کے دائرے امت میں آ رہی تھی نا. تو امتی جو ہوتا ہے وہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کی فریاد سے غافل نہیں ہوتا. جو اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ تو وہ، اس کی دائرے نبوت میں اگر چونٹی بھی آ جائے وہ فریاد کرے تو نبی سن لیتا ہے. ظالمو تم نے نبی پاک کے بارے میں یہ بات کی، اس کو امام محمد رضا نے کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. لہذا درست فرمایا اور حق اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، جیسا ان کو بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا، جیسی برکتیں انہیں عطا فرمائی ایسی برکتیں کسی کو نہیں عطا فرمائی. کوئی انبیاء جیسا نہیں ہو سکتا، ان کی بزرگی، ان کی پارسائی، ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا، ان کی راہ گزر کو کوئی نہیں پا سکتا، ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا. وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا اور محبت کا اور قرب کا اولین درجہ ہوتے ہیں، اور تمام کے اوپر فوقیت اور افضلیت اور اولیت جو رکھتے ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے آپ نے عرفات کے، آپ نے بدر کے اندر بھی وہ معاملہ سنے. انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہوگا وہ فتح مکہ کے حوالے سے ہوگا، اس میں بھی میں انشاءاللہ تفصیلاً یہی تقریر جو آپ کے ذہنوں میں ہے اس کے نظائر میں وہاں پر آپ کی خدمت میں واضح کروں گا. اور جس بات پر بد مذہب سامنے جو اعتراض پیش کرتا ہے، انشاءاللہ وہ اعتراض پیش سامنے ہو بہو بڑی امانت کے ساتھ پورا پڑھنے کے بعد اور پھر ایمانی دیانت کے ساتھ جو اس کا جواب ہے وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کرے گا. دعا کیجئے اللہ رب العالمین یہ ایمان تو ہم لے آئے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب اس کے تقاضوں کو بھی ہم جانتے ہیں اپنے بزرگوں کے صدقے، بس اب اس کے ساتھ جمے رہیں، دل کے ساتھ ہم جڑے رہیں، اس کے ساتھ ہم لگے رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قول میں بھی سچا کرے، ہمیں عمل میں بھی سچا کرے، ہمیں فکر میں بھی سچا کرے، ہمیں اپنی حقیقت میں بھی صداقت عطا فرمائے، ماہیت کو بھی ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسے جگہ مرحمت فرمائے. یہی کلمہ میرے دوستو مرتے وقت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی رہا تو جہنم کے شعلے میں یہ جرت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے امتی کے جسم کے قریب آ سکے. اور میرے آقا نے بالکل گارنٹی دی ہے کہ لا عذاب لہا فی الاخرہ، میری امت پر، اور لال رفیع جن سے فرمایا کسی بھی قسم کا عذاب میری امت کے اوپر نہیں ہوگا. مگر کب؟ آئیے اس دعا سے، اگر یہ دعا مقبول ہو گئی تو پھر بات مقبول ہے. لیکن یقین کے ساتھ کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. مولا کریم تمام کی حاضری کو قبول فرما، بالخصوص دعا فرمائیے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، مقدس راتیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں پھر صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہی جوبن و شباب اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے. ایک عرصے سے انہوں نے اہل سنت کی خدمت کی، اللہ رب العالمین اس جگہ پر دوبارہ ان کو متمکن فرمائے اور ان کے جانشین میں اور ان کے تمام مریدین میں مزید ہمت اور مزید ان کے ساتھ جرت جو انہوں نے سکھائی ہے، جو عمل سکھایا، جو نظریہ سکھایا ہے، اس پیغام حق پر وہ گامزن رہیں. اور دعا کیجیے جتنے علماء اہل سنت ہیں اور جتنے مشائخ اہل سنت ہیں، زیب سجادہ بریلی شریف حضور تاج الشریعہ قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ رب العالمین لمبی عمر بالعافیت مرحمت فرمائے، اور تمام مشائخ اہل سنت، تمام پیران اہل سنت جو نظریات اہل سنت پر ہیں اور جو اس محاذ پر ہے جو ناموس دین کو جانتے ہیں، جو دین کی قدر کو جانتے ہیں، اس کی حرمت کو جانتے ہیں، جو طریق غوث اعظم پر ہے، جو نہج داتا صاحب پر ہیں، جو نہج غریب نواز پر ہیں، اللہ ان آستانوں کو آباد رکھے، ان کے مریدوں کے حلقوں کو آباد رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہم تمام کے سروں پر تادر قائم و دائم فرمائے. اپنی نجی دعاؤں میں بھی آپ شاہ صاحب کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے. آپ حضرات دور دراز سے آئے، اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، جو فضیلتیں حضرات انبیاء کی ذکر کی گئی، بالخصوص میرے آقا کی ذکر کی گئی، سرکار دافع البلا ہیں، والوبا ہیں، اور سرکار کاشف الغمہ ہیں باذن اللہ. سرکار کے صدقے اللہ رب العالمین ہم تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے، جو بے اولاد انہیں صالح اولاد عطا فرمائے. اس رات کی برکت سے جو آپ نے دین کے لیے لگائی ہے، اور علم دین کے لیے اور ذوق دین کے لیے جو آپ نے وقت صرف کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی ہر دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، بالخصوص مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کو، تمام مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اسی پر اللہ ہمیں خاتمہ دے، ہمارے بچوں کو خاتمہ دے، ہماری نسلوں کو خاتمہ دے. جس طرح ہماری نسلیں ناتے پڑھتے ہوئے آئی، ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے آئی، یہی انداز اللہ ہمیں جنت میں بھی عطا فرمائے، ہمارے مرشدوں کے قدموں میں عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں قبولیت کی نیت سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد.